नूर मुब्तदा है असल में तो, नूरहुम और यस आ उसकी खबर है, दौड़ रही होगी उर्दू में, हम मुअन्नस तर्जमा करेंगे क्योंकि लफ्ज रोशनी जो है वो करेंगे तो फिर तो मुअन्नस होगा। बैन एदीहिम व बेईमानहिम, उनके हाथों के दरमियान, ये बैन यदे है, बैन एदीहिम पहले आ चुका है, बैन मैंने एदी यद उनकी जमा है, एदीहिम यद उनकी जमा, ए दिन ए दिन ए दिन जमा इसकी वो काजिन की तरह आती है, नसब में ए दिन नहीं रहता है, जर और रफ में ए दिन, क्योंकि ये लिखी जाती है पढ़ी नहीं जाती, और जब अल लगेगा तो अल एदी हो जाएगा, जब गाफ होगा तो फिर एदी हिम एदी ना यूं बनेगा। तो उनके हाथों के दरमियान वद अईमानहिम और उनके दाएं तरफ, ऐमान जानबी यमीन के मानों में यहां आया है, हाथ होता तो फिर हाथ तो वैसे भी कहा गया है, तो मैंने यह दे कि मैंने तो आए सामने, और वे ऐमानी यमीन ही बनता है, यसार भी जैसे अरबी में कहते हैं उसके दाएं तरफ उसके बाएं तरफ, यमीन व यसार दाएं बाएं, इस तरह से ये ऐमान जमीन की है या जमीन, ऐसे हाथ को भी कहते हैं कसम को भी कहते हैं, लेकिन यहां दाएं तरफ के मानों में हम यूं करते हैं कि हाथ का तर्जमा तो पहले ही आ गया है, उनके सिर्फ दाएं हाथ में नई चीज होगी, तो उनके सामने हाथों के और वबे ऐमानहिम और उनकी दाहिनी साइड पर भी रोशनी होगी। जानता है कि सामने की रोशनी और फिर बाएं नहीं कही, दाएं की दाएं तरफ की रोशनी क्यों कहा है, कैसे होगी, ये नहीं कहा कि उनके हर तरफ होगी, शायद ये मुराद हो, लेकिन असल तो है सामने और दाएं तरफ। यकूलूना, ये नूर उनका ईमान का और नेकियों का होगा जिसका कुरान करीम में 27वें पारे में भी जिक्र आया और जगहों पर भी, तो वो नूर उनके सामने होगा, वो अंधेरे में नहीं होंगे, रोशनी में चल रहे होंगे, दुनिया में उन्होंने जिस नूर को कबूल किया था वही नूर उनके सामने होगा। यकूलूना रब्बना, वो कहेंगे आए हमारे रब, अत दुआ है यानी दुआ मांगेंगे, अतमिम लना नूरना, तू पूरा कर हमारे लिए हमारा नूर, अतम युतिम ते मीम मीम मादा, अतमाम युतमेमो जो कि बनता है अतम युतिम इतमामन, मुकम्मल करना तमाम करना पूरा कर देना अधूरा ना छोड़ना, अतमिम से फेल अम्र है जो कि अतिम अतिम में शब्द में पढ़ सकते हैं, फके इदगाम ज्यादा बेहतर होता है, अतमिम तू मुकम्मल कर दे पूरा कर दे, लना हमारे लिए, और अतमिम का मफूल है नूरना, अतमिम का फाइल तो है अंता, तू पूरा कर दे नूरना हमारी रोशनी को मुकम्मल कर दे, अब वो मुकम्मल कर दे पूरी रोशनी दे जो जितनी है उससे भी ज्यादा कर दे, जितनी हद हो सकती है उतनी दे, यही मफहूम होगा उस रोशनी के बारे में। वग़फिर लना और हमको माफ भी कर दे, गफरा यग़फिर, और जो चीज माफ की जाए वो तो नसब में होती है, जिसको माफ की जाए उस पर लाम का सिला आता है, यानी वग़फिर लना ज़ुनूबना असल में है, या सय्यातना जो भी कर रहे हैं असल मफूल, और हमको माफ कर दे यानी हमारे कसूर। यहां एक बात ज़िमनन आती है कि क़यामत में तो अमल का वक्त नहीं होगा, वो तो दुआओं का वक्त नहीं होगा, तो ये फिर या तो उनकी कैफियत के लिए बयान किया है, क़यामत में दोज़ख़ और बहिश्त के फैसला होने के बाद मोमिनों की बाज़ दुआओं का भी जैसे यहां जिक्र आता है और काफिरों की दुआओं का भी जिक्र है कि अल्लाह एक दफा हमें वापस भेज फिर तो हम ऐसी बात नहीं करेंगे ये वो, तो वो तो काबिल कबूल दुआएं तो नहीं है। अब ये मोमिनों की या तो उस कैफियत का जिक्र है कि वो तो यानी एक तरह के शुक्र के तौर पर कह रहे होंगे कि अल्लाह और ज्यादा दे, और यह है कि उन दुआ कबूल हो, बहरहाल ये एक बात है कि दुआ का वक्त तो ये अमल है दुनिया का जो अमल की चीज, वहां की दुआ तो गालबन इजहार शुक्र के तौर पर ही है, अल्लाह बेहतर जानता है। इन्ना का आला कुल्ले शैन कदीर, तू हर चीज पर कादिर है, जो कि इबारत है इन्ना का कदीर उन आला कुल्ले शैन, तो ये लफ्ज पहले कई दफा आ चुका है। या अय्युहन नबियो, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिदुल कुफारा, जिहाद कीजिए काफरों से, جاہد یجاہد جہادا و مجاہدتا. جاہد دال ساکن تھی فعل امر, آگے ملانے کے لیے دال کو زیر دی ہے. جاہد الکفار یعنی جاہد الکفار, کفار کافر کی جمع مکسر ہے. والمنافقین منافق کی جمع سالم ہے, وہ بھی نصب میں ہے, جاہد کا مفعول ہے. تو جہاد کر کافروں سے اور منافقوں سے. اردو میں ہم کہتے ہیں سے, عربی میں یہ ڈائریکٹ مفعول ہوتا ہے. مثلا جاہد الکافرین, وہ کافروں سے اس نے جہاد کیا, یوں نہیں کہتے جاہد بالکافرین یا کچھ. وغلظ علیہم اور ان پر سختی کر, ابھی اوپر لفظ بیان کیا تھا غلظ یغلظ سخت ہونا. وغلظ اور تو سختی کر, علیہم ان پر, تو ان پر یعنی رویہ سخت رکھ ان کے ساتھ. وما واہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ما وا اوا یا وی الف واو یہ مادہ اور اس سے اسم ظرف ہے ما و یون, جو کہ پڑھا جائے گا ما ون کیونکہ یائی جو ہے اس پیش نہیں آتا. ما ون الف لام لگ جائے تو الما وا ہو جائے گا, یا مضاف ہو جیسے یہاں ہے ما وا ہم تو بھی ما وا ہو جائے گا. تو اس طرح سے ما وا ہم ان کا ٹھکانہ, اوا یا بھی ٹھکانہ پکڑنا پناہ لینا کسی جگہ. ما وا اردو میں استعمال ہوتا ہے, وہ مولانا حالی کے شعروں میں غریبوں کا ملجا, فقیروں کا ماوا, ملجا اور ماوا استعمال ہوتے ہیں. جہنم و دوزخ غیر عربی لفظ ہے, اس کے منصرف غیر منصرف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ عجمیت بھی ہے عالمیت بھی ہے. اب ہم آپ کو وہ بھی ایک طرح سے پڑھا چکے ہیں, اسباب منع صرف بھی. اس لیے اگر کوئی ممنوع صرف لفظ ہے جسے آپ کہتے ہیں غیر منصرف, اس کا دوسرا نام ہے ممنوع صرف, تو وجہ منع صرف بھی اب ہم ڈھونڈ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. جہنم کی وجہ منع صرف کی یا غیر منصرف ہونے کی ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے اور علم بھی ہے, ایک جگہ کا نام قرآن کریم نے بیان کیا ہے. جہنم شاید عبرانی زبان کا لفظ ہو یا کچھ, اس کی کچھ اصل بتائی گئی ہے کہ بیت المقدس کے جنوب میں کہیں پہاڑیوں میں کوئی جگہ تھی, اسے اب بھی شاید جہنوم ویلی کہتے ہیں. وہاں کسی زمانے میں کسی بت کے نام پہ بچے قربان کر کے آگ میں ڈالے جاتے تھے, ہسٹری اس کی کچھ ایسی قومیں رہی ہیں جو بچوں کو بھٹیوں میں ڈالتی تھی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے. کارتھیج میں یہ تھا, تو اس علاقے میں بھی کسی زمانے میں رہا ہو. مڈل ایسٹ بھی عجیب شے ہے علاقہ اپنی تاریخ کے لحاظ سے, تو شاید اس کو جہنوم جہنوم کہنے کی وجہ یا جو بھی تھی اس کے اصل, یہ لفظ بہرحال جہنم بمعنی آگ کا گڑھا اور عذاب کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے, اور اس جگہ کے لیے جو قیامت کے بعد آئے گی اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. فارسی میں اس کا لفظ دوزخ ہے, بدل بالکل اس کا مترادف ہے. جو بھی اصل معنی تھے دوزخ کے فارسی پہلوی زبان میں, وہی جہنم کے عربی میں, اور اب یہ ایک دوسرے سے آئیڈینٹیکل ہو کر استعمال ہوتے ہیں. ما واہم جہنم ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ, ان کا گھر کیا انہوں نے ترجمہ, گھر اور ٹھکانہ پناہ گاہ ایک ہی بات ہے. وبئس المصیر بے سفیل ذم ہے, البصیر المصیر اس کا اسم ہے اور خبر آگے معذوف ہے, یعنی بئس المصیر جہنم بہت ہی برا انجام ہے, یعنی وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر ہوا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بیسا کتنا برا ہے, بہت ہی برا ہے. اور المصیر سارا یسیرو سے اصل تو ظرف ہے, سارا یسیرو ہو جانا, اصل تو تھا مسیرون ہو جانے کی جگہ یا ہو جانے کا وقت, کی جام کو پہنچ جانے کا وقت, پھر اس کا معنی انجام ہوتا ہے یا ٹھکانہ ہوتا ہے. اور انہیں نے ترجمہ کیا بری جگہ جا پہنچے, جا پہنچ یہاں کوئی نہیں ہے, اصل لفظ ہے وبئس المصیر اور کتنا برا ہے وہ پہنچ جانے کی جگہ یعنی دوزخ, لفظی ترجمہ بئس المصیر بہت ہی برا ہے, کتنا برا ہے پہنچ جانے کا ٹھکانہ, پہنچ جانے کی جگہ کتنی بری ہے, یعنی دوزخ جس کا بیان ہوا ہے. ترجمہ وہ ہے لیکن اردو محاورے کے لیے انہوں نے کہا بہت بری جگہ جا پہنچے, جا پھنسے یا جا پہنچے جو بھی کہہ لے. غرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی ہے، غرب بننا چاہیے اس نے ایک مثال، لیکن یہ عربی محاورہ ہے جو اب کئی دفعہ پہلے استعمال ہوا ہے، غرب مثلا اس نے ایک مثال بیان کی، غرب اللہ مثلا اللہ نے ایک بیان کی ہے مثال، ایک کہاوت، ایک کہانی، ایک پیرابل جسے انگریزی میں کہتے ہیں، للذین کفروا، کافروں کے لیے، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اس پہ غور کریں، یا کافروں کے انجام کی مثال یوں ہے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کافروں کے لیے کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، کافروں کے انجام کی مثال اللہ نے یوں بھی دی ہے، اور وہ ہے امرأت نوح و امرأت لوط. یہ امرأت دونوں جگہ جو نصب میں آیا ہے یہ وہی غرب کا مفعول ہو کر آیا ہے، غرب مثلا اور پھر مثلا کے بعد آگے جو بات بیان ہوتی ہے جس چیز کی، وہ بھی اسی طرح نصب میں آتا ہے، غرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یعنی غرب مثلا البعوضۃ، گویا کہ عبارت تو مثلا مرات ہے، لیکن اس کو مثلا کو نصب اور پھر امرأتن آگے نصب میں ایک طرح کا اس کا بدل ہو کے آتا ہے، امرأت نوح، نوح کی عورت، و امرأت لوط، اور لوط کی عورت. یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ امرأتن کا لفظ جو کہ عربی میں چھوٹی تے سے لکھا جاتا ہے، تا مربوطہ جسے کہتے ہیں، وہ اس طرح سے، لیکن یہ ایک مقام ہے اور شاید ایک آدھ اور بھی ہے جہاں امرأتن کا لفظ تائے مبسوطہ لمبی تے سے لکھا گیا. اگلے دن بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ 16 یا 18 لفظ ہیں قرآن کریم میں جو کہ طور پر تو گول تے یعنی تائے مربوطہ سے لکھے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں کہیں کہیں بعض تو ایسے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہی لمبی تے سے، مثلا مرضات کا لفظ ہے کہ قرآن میں 4 جگہ آیا تو 4 جگہ ہی مرضات لمبی تے سے لکھا گیا. یہ امرأتن کا لفظ یہ اس طرح نہیں ہے، یہ کئی جگہ چھوٹی تے سے بھی لکھا جائے گا، مضاف تو ہو جائے تو پھر تو پتہ نہیں چلے گا نا لمبی یا چھوٹی تے کا. تو یہاں یہ دونوں جگہ لمبی سے لکھا گیا، قرآن کا اپنا سپیلنگ ہے، قرآن کا اپنا رسم الخط ہے جو حضور کے زمانے سے چلا آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ حضور کے زمانے تک اتنا چھوٹی اور بڑی تے کا فرق نہ کیا جاتا ہو، تو چلتا ہوگا، پھر بعد میں یہ باقاعدہ فرق قائم ہوا تو پھر طے پا گیا. رہ گئے نوح اور لوط، یہ دونوں پیغمبروں کے نام ہیں علیہ السلام، ہیں یہ بھی عجمی لفظ لیکن یہ ثلاثی ہیں، یعنی تین حرفی ہیں اور درمیانی حرف ساکن ہے، اس لیے نوح نوحن اور لوط لوطن یہ منصرف ہو جاتا ہے. نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال کافروں کو سنائی جاتی ہے انجام کے لحاظ سے، کفر کے انجام کے لحاظ سے. قرآن جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. صدق اللہ العظیم. اللہ مثال کی لفظی ترجمہ تو ماضی میں ہے، لیکن میں اس موقع پر حال میں ترجمہ کر لیتے ہیں زمانہ نزول کو اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے. بہرحال اللہ نے مثال بیان کی کافروں کے لیے نوح کی عورت کی اور لوط کی عورت کی. عورت سے مراد یہاں بیوی ہے، امرأتن میں مطلقاً عورت بھی ہوتا ہے جیسے وومن کہیں، اور وائف کے معنی میں بھی عربی میں استعمال ہو جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال کافروں کے لیے اس لحاظ سے بھی کہ انہوں نے گھر میں ہدایت ہوتے ہوئے ہدایت قبول نہ کی، اس لحاظ سے بھی ہے، انجام کے اعتبار سے بھی ہے کہ کافروں کو ایک اس مثال پہ غور کرنا چاہیے. ان کے بارے میں آگے مزید بیان کیا ہے، کان اتا، وہ دونوں تھیں، دو بھی مل کے گزارا کر سکتے ہو، بیٹھ جاؤ کہیں. کان اتا وہ دونوں تھیں. اب اس میں کانا کا اسم یعنی ہما وہ اس کے اندر موجود ہے. تحت عبدین، دو بندوں کے ماتحت، تحت میں نے نیچے، عبد میں نے بندہ، تحت عبد دو بندوں کے ماتحت تھی، نیچے تھی، من عبادنا وہ بندے دو جو ہمارے بندوں میں سے تھے صالحین، دونوں نیک تھے. اصل تو تھا عبدین صالحین من عبادنا، کیونکہ عبد کو مضاف نہیں کیا، یعنی عبدینا یوں نہیں بنایا، پھر تو صالحین پہ الف لام آتا. عبدین صالحین نقرہ صفت موصوف ہے، دو بندے نیک، من عبادنا جو کہ ہمارے بندوں میں سے تھے. اس طرح سے یہ من اس کی تفسیر کا من ہے، تبعیض کا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے بندے تھے ان میں سے یہ دو تھے، ان معنوں میں من تبعیض یعنی کسی کا بعض حصہ ہونا، اور من بیانیہ بھی ہے کہ وہ نیک بندے کیسے تھے، ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندے تھے. تحت عبد کا معنی یہاں بیوی ہونا ہے، عربی محاورہ ہے، فلانتن تحت فلان، فلان فلان کی بیوی ہے، کانت فلانتن تحت فلان، یہ وہ اس کے نیچے تھی، یہ عربی کا ایڈیم ہے بیوی کے معنوں میں. کیوں یہ ایڈیم قائم ہوا؟ مرد کی سرپرستی تھی اس معاشرے میں، سوسائٹی میں، اس لیے عورت کو ماتحت کے طور پر ہی بیان کیا جاتا تھا. اور بہرحال یہ کوئی اس کا یہ بیان، بعض نے کہا کہ یہ کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ عورت ماتحت ہی ہوتی ہے، وہ کسی حد تک تو بھی ہے بات، کیونکہ قرآن کریم نہیں کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، اور حقوق اور فرائض اپنے ہر ایک کے تو، لیکن عربی محاورے کی بات ہے. ابھی ہسٹری میں کسی عورت کا ذکر آتا ہے کہ وہ فلاں کی بیوی تھی، پھر فلاں کے طلاق یا مرنے کے بعد وہ فلاں کی بیوی ہوئی، وہاں ہر جگہ یہی لفظ آتا ہے کانت تحت فلاں. تو یہ دونوں بیویاں تھیں دو نیک بندوں کی، اور دو نیک بندوں سے مراد حضرت نوح اور حضرت لوط، ایسا مشکل نہیں ہے. تحت ظرف ہے جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں، عبد معنی بندہ بھی غلام بھی، صالح صالح اصلہ سے عباد اس کی جمع ہے، لفظوں کی لغوی طور پر اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. وہ دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں جو ہمارے بند. فخانتاہما، ان دونوں نے ان دونوں کی خیانت کی. خان یخون خیانتن، اردو میں خیانت استعمال ہوتا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ عربی میں خیانت چھوٹی تے سے لکھا جاتا ہے، اردو میں لمبی تے سے لکھا. خان یخون و دھوکہ دینا، چوری کرنا، چوری سے مراد چورانا نہیں، کوئی خفیہ کوئی خلاف کام کرنا، ان معنوں میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا، فرض میں کام چوری، بہت سے معنی صرف روپے پیسے کی نہیں ہوتی، خیانت کئی طرح کی ہو سکتی ہے. تو ان خانتا تسلیہ کا صیغہ ہے، انہیں خیانت کی. ہما کی ضمیر ان عبدین صالحین کے لیے ہے، خانہ کا مفعول ساتھ آتا ہے، کہتے ہیں خانہ زیدن، اس نے زید کی خیانت کی، خانہو. فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے ان دونوں اپنے خامدوں کی یعنی خیانت کی، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں نے مل کے دونوں کی، اس نے اپنے خامد کی خیانت کی، اس نے اپنے خامد کی خیانت کی. ان کے اندر سے کافر تھی، کافر برادری کے آدمیوں سے زیادہ ان کا یعنی میل جول تھا یا کیا اور ہے، تو بہرحال جو بھی تھا وہ ایسی خیانت تھی جس کی انہیں سزا ملی، اور وہ ضرور کفر تھا، محض کوئی اور گناہ یا کچھ ہو تو وہ نہ ہوتا. تو ان کو اس درجے میں خیانت کسی شدید درجے میں تھی، ہم اس کی تفصیل میں کوئی جانا ضروری نہیں، انہوں نے خامدوں کے برخلاف کام کیا. فلم یغنیا، یعنی اندر سے خامدوں کے ساتھ، ان کے لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے، فلم یغنیا، پس وہ دونوں کام نہ. یہ یغنیا تسنیہ کا دیکھیے، سیکھے سارے تسنیہ کے آ رہے ہیں، خانتا تسنیہ، لم یغنیا، اصل یغنیا نے تھا، لم کی وجہ سے نون گر گیا. غین نون یہ میں جب یہ باب افعال میں آتا ہے، یہ اغنا یغنی، اس کے ایک معنی تو ہے کسی کو امیر بنا دینا، قرآن کریم میں آیا ہے اغنا و اقنا، اس طرح سے غنی بنا دینا، تلا آئے اغنا عن ہو، تو اس کا معنی تھا اس کے کام آنا. اصل معنی تو ایک طرح کا بنتا ہے اس کو بے پرواہ کر دینا، لیکن معنی ہوتا ہے اس کے کچھ کام آنا، اغنا عن ہو، اس کے کام آیا، اس کو کوئی فائدہ دیا. اسی لیے لم یغنیا عنہما، وہ دونوں ان دونوں کے کچھ کام نہ آئے، تم یغنیا ان، وہ دونوں کام نہ آئے، انہما ان دونوں عورتوں، یا ہما کی زمین عورتوں کے لیے، خانتا ہما میں ہما حضرت نو اور حضرت نو عورتوں نے ان دونوں کی یعنی اپنے خامدوں کی خیانت کی، ان کی چوری کی، ان سے چوری کی، یہ ترجمہ انہوں نے یوں کیا، ان کی چوری نہیں، پس وہ دونوں نہ کام آئے ان دونوں عورتوں کے، من اللہ ہے، اب جس چیز کے مقابلے پر وہ کام آئے اور مدد دے اس پر من آتا ہے، یہ آپ نے محاورہ پڑھا ہے، فما ان اغنا عنہم اموالہم ولا من اللہ شیئن، اللہ سے نہ کوئی ان کو کام آئے، اللہ کے مقابلے پر مراد ہے، اللہ کے ہاتھ سے، من اللہ ہے یعنی اللہ کی جانب سے جو ان پہ عذاب یا فیصلہ ہوا ان کے بارے میں اس میں وہ کچھ کام نہ آئے، تو یوں من اللہ کا ترجمہ ہے ما اغنا من اللہ عنہما، یعنی وہ اللہ کے مقابلے پر اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے میں وہ ان دونوں کے کام کچھ نہ آئے، شیئن میں ویسے بھی کچھ ہے، اور کہ شیئن دراصل مفعول مطلق ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی فعل آئے اس فعل کا اگر ہم مصدر لگائیں تو وہی معنی دے گا جو وہاں شیئن دیتا ہے، جیسے یوں کہیں فلم یغنیا عنہما من اللہ اغنا عن کچھ کام آن، تو شیئن اس طرح سے مفعول مطلق کے درجے میں بھی رکھا جاتا ہے، اور ویسے مفعول بھی تو آپ نصب اس لیے ہے، وقیل ادخل النار اور کہا گیا، قیل کہا گیا، اب کس نے کہا، یہ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے، قیل کہا گیا، طرف سے حکم جاری ہوا، ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے، قائل گویا کہ اللہ تعالی ہے، اور اس کا کہنا اذا قال اراد امرا قال له کن فیکون، اس کا کہنا تک مطلب یہ ہو جانا، تو قیل کہا گیا یعنی ان کو بنا دیا گیا، حکم جاری کر دیا گیا، ادخلا یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں داخل ہو جاؤ، ان نارا آگ میں، یہ یوں بھی ہو سکتا تھا ادخلا فی النار، فی کے ساتھ بھی آتا ہے اور براہ راست مفعول بھی آتا ہے، نار داخلا یدخلو، ان سب لفظوں کی پہلے بات ہو چکی ہے، ان دونوں سے کہا گیا، ان کہا گیا ان کے تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں یعنی دوزخ میں، مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی جو دوسرے اور بہت سے داخل ہوں گے تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو، معنی تو واضح ہے، داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ یعنی تمہارا انجام بھی دوزخیوں والا ہے، تو داخلین فی النار مراد ہے، تم داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور داخلین مذکر کا صیغہ آیا، یہ دو عورتیں مؤنث ہے، ادخلا تو خیر تثنیہ تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے تثنیہ کہہ کے جیسا آئے گا، اور یہ مع الداخلات کیوں نہیں کہا، اس لیے کہ داخلین میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، اس جہنم میں داخل ہونے والے مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، اس لیے لفظ داخلین آیا ہے، جو کہ جمع مذکر سالم کا لفظ ہے اسم فاعل، داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جہنم میں، یعنی ان کو جہنم میں پھینک دیا گیا، خلاصہ کلام یہ ہے، وغرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے، بلکہ لفظی ترجمہ اللہ نے مثال بیان کی، الذین آمنوا یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے یا ایمان والوں کے لیے، امرأة فرعون، فرعون کی بیوی کی، یہ مثلا اور آگے جس چیز کی مثال ہو، مثلا تو آتا ہے ضرب کا مفعول ہو کر، پھر آگے مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، یوں آتا ہے قرآن کریم میں، تو وہ جو لفظ مثال کا آتا ہے وہ بھی پھر نصب میں آتا ہے، ورب اللہ مثلا رجلین، مثلا رجلین نہیں، مضاف ترکیب نہیں ہوتی، ضرب مثلا اپنی جگہ نصب میں آتا ہے اور جس کے آگے مثال ہو وہ بھی نصب میں، ایک طرح کا بدل ہوتا ہے، یہاں وہی بات ہے، مثلا امرأة فرعون، یعنی اگر ہم مضاف کریں تو یوں ہوگا، ورب اللہ مثلا امرأة فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال، لیکن یہ جو ہے کہ مثلا نکرہ ہو کر آتا ہے منصوب مفعول ہو کر، اور پھر اس کے بعد جس کی مثال بیان ہو وہ بھی پھر نصب میں آتا ہے، یہاں امرأة فرعون اس لیے نصب میں ہے، فرعون کی بیوی کی، فرعون غیر منصرف ہے اس لیے امرأة فرعون نہیں آیا، امرأة امرأ یہاں بھی لمبی تے سے لکھا گیا ہے، کل بات ہوئی تھی کہ یہ خاص قرآنی رسم ہے، ورنہ کہیں کہیں قرآن کریم میں امرأۃً چھوٹی تے سے بھی لکھا گیا ہے، بلکہ زیادہ جگہوں پر. اذ قالت، یہاں وقف لازم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ نہیں مانا کہ جب اس نے یہ کہا تو اس وقت خدا نے بیان کی تھی مثال، کیونکہ اذ ہے ظرف، اس سے پہلے ایک فعل انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، تو یہاں تو فعل موجود ہے، اللہ نے مثال بیان کی اس وقت جب کے، اور یہ مفہوم نہیں ہے، یہ مثال تو اب بیان ہو رہی ہے اور وہ تو پہلی بات ہے. اس وجہ سے ان دو فکروں میں لازماً ایک فل سٹاپ ہونا چاہیے، ورنہ ترجمہ ہو جائے گا اللہ نے یہ مثال اس وقت کی جب یوں ہوا تھا. اب آگے وہ مثال وضاحت سے بیان کی. اذ قالت، جب کہا اس عورت نے، اور قالت کی ضمیر فاعلہ جو ہے وہ امرأۃ فرعون کے لیے ہے. فرعون کے ہم کوئی بات کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لغوی تشریح کی، یہ کوئی غیر عربی لفظ ہے، ڈکشنریوں میں لکھا ہے کہ اس کے معنی کو مگرمچھ کے ہوتے ہیں مصری قدیم زمان میں، اور میر مگرمچھ طاقتور کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا بھی شاید ہو، تو بہرحال یہ مصر کے بادشاہوں کا ایک لقب تھا، نام نہیں ہے، پرسنل نام پراپر نہیں ہے، بادشاہوں کا ہی لقب ہوتا تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. تو اس وقت کون تھا کیا تھا وہ ایک الگ بحث ہے جو بعض کتابوں میں بیان کی ہوئی ہوتی. قالت، جب کہا اس عورت نے، اس لیے اس اذ سے پہلے یاد کرو، اذکرو لگ سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک فعل تو ہوتا ہے انڈرسٹوڈ، لیکن وہ فعل غارہ بحث کے متعلق نہیں ہے. اس عورت نے جب کہا رب، اے میرے رب، یہ منادا مضاف ہے، یا رب بھی تھا، یا بھی اڑ گیا، اور مضاف ہونے میں تو ربی میں تو نصب کی حالت معلوم نہیں ہوگی، پھر جو یہ ہے وہ بھی گر جاتی ہے، اور ربی اس کا معنی ہوتا ہے اے میرے رب. بے کی زی جو ہے یہ اس یہ جو ختم کی گئی ہے اس کی علامت ہے. ابن لی، تو میرے لیے بنا، بنا یا بنی، بنا ان و بنیان، اس کے معنی ہوتے ہیں عمارت تعمیر کرنا، کنسٹرکٹ کرنا، بلڈ کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے بنا یبنی بنا ان. بانن، اسی سے نکلا ہے لفظ، بنیاد رکھنے والا، عمارت تعمیر کرنے والا، اردو میں بانی کہتے ہیں فاؤنڈر کو. تو اس بنا یبنی سے یہ فعل امر ہے، اصل فعل ہوگا ابن اغرب کے وزن پر، غرب سے آتا ہے ابنی، اور اس میں یہ گر جائے گی اور باقی رہ جائے گا ابن، ابن ابن یا ابنو ہو جائے گا ابن یو کا، ابنی ہو جائے گا ابن یا ابنینا. تو یہ میں فعل امر جو ناقص کے خصوصاً ہوتے ہیں میں ان کی گردان اسی بیان کر دیتا ہوں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ خاص طور پر ناقص کا جہاں کوئی فعل آئے اس کے فعل امر کے چھ سیغوں کی گردان کرے، پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس کے ماضی مضارع پر کوئی کمانڈ ہے یا نہیں ہے. اور ایک فعل معروف مجہول، بنا یبنی بنی یبنا، ابن ابن یا ابنو، ابنی ابن یا ابنین، یہ اگر چیزیں دس بنتی ہیں، چھ وہ اور چار وہ سیغے، دس آ جائے کسی فعل کے، پھر آپ سمجھیے کہ اس فعل ہے، اس کا ترجمہ بھی کر لیں گے، سیغہ بھی بنا لیں گے جو مطلوب ہو. ابن، تو بنا، جو ابن کا حلف ہے شروع میں حمزہ، وہ وصل کا ہے، ہر فعل امر کا سوائے باب فعال کے وہ حمزہ وصل کا ہوتا ہے، اس لیے رب ابن، الف لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جا رہا، اے میرے رب، بنا لی میرے لیے، اور مفعول ہے ابن کا بیتن، ایک گھر، اصل مفعول بعد میں چلا گیا ہے، اس سے پہلے آیا ہے عند کا، اپنے پاس، عند ظرف ہے آپ کو پتا ہے، عند کا اور ظرف سارے مضافوں کے آتے ہیں. اے رب میرے لیے بنا اپنے پاس بیتن، ایک گھر، یہ بیتن کی نسب ہے ابن کے مفعول میں ہی ہونے کی وجہ سے. فل جنت، جنت میں، جنت کے لفظی میں نے تو اس باغ میں، الک میں نے اگر کرے تو ترجمہ ہوگا اس باغ میں، اسی لیے اس کا ترجمہ بہشت کیا گیا ہے، یہ فارسی لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. تو اے میرے رب میرے اپنے ہاں کر لے، اندہ کا اپنے ہاں بہشت میں ایک گھر بنا، یعنی مجھے وہاں جگہ دے. ونجنی، اور مجھے نجات دے، مجھے چھٹکارا دے، مجھے بچا، نکال یہاں سے. نجا یونجی، نجا ین یو، نجات پانا. نجات خود عربی لفظ ہے، اردو میں عام طور پر نیم کی زیر بولتے ہیں، لفظ نجات نہیں نجات ہے، اور یہ چھوٹی تے سے لکھا جاتا ہے. بلکہ یہ قرآن کریم میں تو چونکہ واوی ہے نجا ین یو سے، اس لیے صلات اور زکوٰۃ کی طرح جیم کے بعد ایک واو لکھی جاتی ہے. قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ 24ویں پارے میں، تو وہاں وہ صلات، زکوٰۃ، غدات جیسے ہے، اس طرح سے نجات جیم کے بعد ایک واو کے ساتھ لکھا گیا ہے. عام عربی میں جیم الف جا لکھتے ہیں. اس نجا ینجو سے نجا یونجی، باب تفعیل ہوگا، تنجیتن اس کے نجات دلانا، اس کو چھٹکارا دلانا. باب افعال سے بھی یہی معنی آتا ہے، انجا یونجی انجا ان و انجا اناتنا لفرعون، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا نجا یونجی کہ میں نے بھی ہوئی ہے. کوئی چھوٹا بہت فرق ہو تھوڑا بہت تو وہ اور بات ہے. اب اس نجا یونجی سے فعل امر ہے نجی، جو کہ یہ ٹوٹ گر جائے گی، ناقص کی یہ تو نہیں رہتی، باقی رہ جاتا ہے نج. نج نج یا نجو نجی نجی یا نجی نہ، یوں اس کی گردان ہوگی. تو نجات دے نی مجھ کو، یہاں یہ متکلم کی ضمیر مفعول کے طور پر آئی ہے، اور جب یا متکلم ضمیر منصوب آئے یعنی مفعول ہو کر آئے تو اس پر ایک نون داخل کرتے ہیں، کیونکہ اگر یوں ہی یہ لگائیں تو بنے گا نجی، اور یہ تو پھر نجی مخاطب مؤنث والا صیغہ فعل کا ہے وہ بن جائے گا. تو اس فرق کے لیے یا متکلم اگر مفعول ہو کر آ رہی ہو تو پھر اس پر ایک نون لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں نون وقایا. نجی نی، تو مجھ کو بچا، تو مجھ کو چھٹکارا دے. انہوں نے کیا ہے بچا نکال، بچا نکال یعنی ایسا مجھے نکال بھی اور بچا بھی، دونوں میں نے اس میں جمع کر دیے، بچا نکال. من فرعون، نجا کے بعد جس سے چھٹکارا دلایا جائے اس پہ من کا صلہ آتا ہے. جس کو چھٹکارا دلایا جائے وہ تو مفعول ہوگا، نجا زیدن من بازا، اس نے زید کو فلاں فلاں چیز سے نجات دلائی. تو نجنی من فرعون، مجھے نجات دے، مجھے نکال لے، بچا کر فرعون سے. وعمل ہی، اور اس کے عمل سے. یہاں نجی نہیں کہ میں اس کے گھر سے نکل جاؤں کہیں اور چلی جاؤں، وہ معنی بھی نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ آگے فوراً ہے اور اس کے عمل سے نجات دے، یعنی میرے نامہ اعمال میں وہ نہ ہو، میں اس سے بیزار ہوں، اصل بات تو یہ ہے، اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے. عمل تو ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، اس کے اعمال کیا تھے، ظلم و ستم یا جو کچھ کرتا تھا یا بے ایمانی یا وہ، تو اس کے عمل سے مجھے نجات دے. تو وہ نجنی، اور پھر آگے ہے وہ نجنی اور مجھے تو نجات دے، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے، یعنی فرعون اور اس کے ساتھی وغیرہ. القوم، یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ قوم عموماً 10 تک کے مردوں پر لفظ بولا جاتا ہے، اس میں عورتیں نہیں ہوتی عربی میں بنیادی طور پر، وسیع معنوں میں چاہے اس میں مرد اور عورتیں بھی آ جائیں، بنیادی طور پر یہ لفظ 3 سے 10 مردوں تک بولا جاتا ہے. اس کا ترجمہ قوم کر سکتے ہیں، لیکن جسے آج کل قوم کہتے ہیں پاکستانی قومیت اور یہ، ان معنوں میں عربی میں نہیں آتا، اس کے لیے آج کل عربی میں لفظ جنسیت استعمال ہوتا ہے، الجنسیہ الپاکستانی، نیشنلٹی کیا ہے جی، پاکستانی ہے. تو جنس کا لفظ آج کل نیشنلٹی کے معنوں میں آتا ہے، قوم کا لفظ قومیت نہیں کہتے، اردو میں ہم کہتے ہیں قومیت ہے نیشنلٹی کے معنوں میں. الظالمین، ظالم، اور قوم اس میں جمع ہے، اس لیے یوں نہیں کہا من القوم الظالم ہے، بلکہ قوم میں بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، اس لیے اس کی صفت جمع آئی ہے. صفت موصوف ہے القوم الظالمون، ظالم لوگ، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے، یعنی ان سے اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے. یہاں قصہ عجیب ہے کہ وہ دو عورتیں نبیوں کی بیویوں ہو کر، ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ نبیوں کو یہی سمجھا ہوگا کہ خامن کو کچھ ہلکا ہی سمجھ لیا، یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. اور یہاں یہ کون جیسے جابر کی بیوی ہے لیکن اس کے اللہ ہے اور اس کا اللہ پر ایمان ہے، یہی عورت، اس کا نام قرآن کریم میں تو نہیں آیا، بعض احادیث کی بنا پر آسیہ کہا جاتا ہے، بلکہ اس فرعون کا بھی جو نام بتایا جاتا ہے وہ بھی کچھ عربوں کے ناموں سے ملتا جلتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مصر پر ایک زمانے میں ایک خاندان باہر سے جا کے اس پر قبضہ کر لیا تھا، انہوں نے وہ ہائکساس کہلاتے تھے اور اس کا معنی ہے چرواہے بادشاہ تھے اور بدوی تھے، اور پھر اتنی طاقت حاصل کی کہ وہاں وہ اس پہ ہو گیا، تو شاید اس میں سے ہی فرعون بھی تھا. تو آسیہ نام عام طور پر بتایا جاتا ہے جو قرآن میں تو نہیں آیا. تو فرعون اور اس کے عمل اور اس کی قوم سے یہ عورت بیزار ہے، اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا جب موسیٰ علیہ السلام وہ دریا میں ماں میں نے ڈال دیے. سورت قصص میں 20ویں پارے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ فرعون بچوں کو مروا دیتا تھا، کسی نے اس کو بتایا تھا کہ تیرا دشمن پیدا ہوگا. یہ قصہ بھی بڑا عجیب ہے، دنیا کے بہت سے قصوں میں یہ فیکٹر موجود ہے. ہندوؤں کے کرشن مہاراج میں یہی ہے کہ ان کے ماموں کو کسی نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، تو بہنوئی اور بہن کو بھی قید میں ڈال دیا تھا اور ان کے بچے مروا دیتا تھا. وہ وہاں بھی یہ واقعہ اسی طرح سے، اللہ کے قدرت کو ایک مظہر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پھر وہ دریا جمنا میں کسی طرح سے بچہ دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے اور وہاں پرورش پاتا ہے اور بڑے ہو کے اسی ماموں کا پھر وہ خاتمہ کرتا ہے. فرعون کا بھی یہی ہوا کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں آتا ہے کہ ماں کو اللہ نے کسی طرح سے یہ اشارہ دیا، صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا، نیل میں، سمندر نہیں تھا، دریائے نیل تھا. تم کہیں پڑھا تھا کہ قاہرہ کے اب اندر وہ جگہ موجود ہے، تاخانہ رہتے ہیں لوگ، یہودیوں کی ایک زیارت گاہ ہے، وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ کی ماں نے بچے کا صندوق دریا میں ڈالا تھا، اس زمانے میں دریا یہاں بہتا تھا. یوں بات بنا بھی لیتے ہیں تبرک والے، اس طرح پیسے بٹورنے کے لیے بھی یہ کچھ. بہرحال وہ دریا میں ڈالا تو گیا، وہ تو واقعہ ہے، قرآن کریم نے بھی بیان کیا. تو وہ پھر صندوق آگے پکڑا جاتا ہے اور جب وہ نکالتے ہیں کہ صندوق میں بچہ، اب صاف ظاہر ہے یہ تو معلوم ہو گیا کہ کسی کا بچہ ہے، اور فرعون نے اس کو قتل کرنا چاہا کہ کہیں کسی وہ اسرائیلیوں کا یہ بچہ نہ ہو. اور وہ تو اس عورت نے پھر کہا کہ نہیں نہیں ہمارا اولاد کوئی نہیں ہے، ہم اسی کو بیٹا بنا لیں گے، کیسا پیارا بچہ ہے، تم اسے مارو نہیں، شاید ہمیں فائدہ ہی ہو جائے. تو پھر وہ ایسا بندوبست کر دیا. پھر آگے ان کی ماں کے دودھ پلانے کا واقعہ بھی ہے. تو یہ امرأۃ فرعون، اس کا وہاں ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق پکڑنے اور بچے کو قتل سے بچانے میں، دوسرے یہاں آیا ہے. بہت نیک خاتون تھی اور اتنے ظالم قسم کے آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ پر ان کا ایمان تھا. وہ مریم ابنتا عمران اللتی، اور دوسری مثال، یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ ابنت عمران، اور دوسرے عمران کی بیٹی مریم کا، یعنی اس کی مثال. غیر منصرف بھی ہے، مریم من نہیں آیا، عورت کا نام ہے، اجمی لفظ ہے اور عورت کا نام بھی ہے. مریم مبنتا، یہ ابن بنتا بھی ہو سکتا تھا، آپ کو پتا ہے ابنتن اور بنتن دونوں لفظ کے معنی بیٹی. فلاں فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں. تو یہاں تھا مریم مبنتا یا مریم بنتا، بنتا بھی نصب میں آتا ہے، کیونکہ جو ابن یا بنت کا لفظ جب درمیان میں آتا ہے اور آگے باپ کا نام ہوتا ہے، باپ کا نام تو مضاف الیہ ہو کے آتا ہے، وہ تو مجرور ہوتا ہے. جہاں بھی کسی آدمی کا ذکر اس کی طرح کیا جائے، جو عربی میں عام رواج ہے، فلاں والد فلاں، تو وہ جو فلاں کا ذکر ہوگا وہ ابن یا بنت کے لفظ کا اعراب رفع نصب جار وہی ہوگا، جا ابن فلان ورأیتُ ابن فلان و اس طرح. تو یہاں ابنتا آیا ہے، بنتا ہوتا تب بھی ٹھیک تھا، ابنتا نصب کیوں ہے؟ اس لیے کہ مریم کی نصب ہے. اور ایک بات عجیب ہے کہ ابنت لکھا جائے تو تے چھوٹی سے لکھا جاتا ہے، وہ تو لمبی تے سے نہیں لکھا جاتا، بنت لمبی تے سے لکھا جاتا ہے. تو یہاں بنت نہیں ہے لفظ، کیوں؟ کہ بے سے پہلے ایک الف لکھا ہوا ہے جو حمزۃ الوصل ہے، اس حمزت الوصل نے بتا دیا کہ یہ ابن تو نہ لفظ، مگر قرآن کریم میں یہاں یہ بھی لکھا گیا ہے، یہ قرآن کریم کا اپنا ایک سپیلنگ ہے. آگے ہے عمران، یہ بھی عجمی لفظ ہے، غیر منصرف ہے، ورنہ ابنت عمران ان ہونا چاہیے تھا. تو عمران کی بیٹی. بعض پھر یہ یہاں تشریح کرتے ہیں کہ عمران اوپر کو بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں، اور وہ ان کے والد کا نام بھی عمران کہا جاتا ہے، کہ ان کی اولاد میں سے، کیونکہ عربوں میں اور عبرانی زبان میں اس طرح چلتا ہے کہ اوپر کے کسی دادا نام سے بھی ابن اور بنت کہہ دیتے ہیں. لیکن قرآن کریم میں جس طرح سے اس کا ذکر آیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے والد کا نام عمران تھا، سورۃ آل عمران میں ہی یہ ذکر ہوا ہے. تو عمران کی بیٹی مریم کا واقعہ بھی اللہ مثال کے طور پر بیان کرتا ہے. یہاں یہ دوسری مومن عورت کا واقعہ ہے، دونوں کے حالات بالکل الگ ہیں، ایک کافر کے گھر ہے اور دوسری کو ویسے ماحول بڑا اچھا ملا تھا، ایک نیک گھرانے کی بچی تھی اور بیت المقدس میں ان کے خود خالہ کے خاوند وہاں کام کرتے تھے، تو انہی کے ہاتھوں وہیں بیت المقدس میں پمران میں بیان ہوا ہے. تو بالکل نیک گھرانے کی تھی اور نیک اور پاک ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، ترس ماحول نہیں تھا جیسا کہ امراۃ فرعون کے سامنے تھا. اور پھر اس نے اللتی وح احسنت فرجہا، وہ مریم جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، احسنت ہے سواد نون، حسنا یحسنو، یا شاید حسن حسن یحسن نصر ہی ہوگا، مجرد میں قرآن کریم میں تو نہیں استعمال ہوا. اس کے معنی حفاظت کرنا ہوتے ہیں، اور اسی سے حسن بمعنی قلعہ استعمال ہوتا ہے، فورٹ جسے فوج کے رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو حسن کہتے ہیں، عربی میں قلعتن بھی کہتے ہیں، ہم اردو بھی لفظ ہے اور حسن بھی عربی لفظ ہے. اور احسن یحسن کے معنی کسی کو قلعہ بند کر دینا، محفوظ کر لینا، اصل معنی یہ ہے. طرح سے احسنا یحسنو کا معنی ہے احسانا، بہت حفاظت کرنا، پکی حفاظت میں لے. اسی سے حسن شادی شدہ مرد کو کہا جاتا ہے جو حفاظت میں لیتا ہے عورت کو. اور مفعول کے معلوم مفعول صیغہ سے محسنہ تن، جس عورت کو حفاظت میں لے لیا گیا، یہ لفظ محسنہ استعمال ہوتا ہے شادی شدہ عورت کے لیے بھی. ویسے اس کے اور معنی بھی، آزاد عورت کو بھی کہتے ہیں اور پاک باز عورت کو بھی محسنہ کہتے ہیں، تینوں معنی ہے اس لفظ کے، لیکن ایک معنی محسنہ کا شادی شدہ کا بھی ہے. احسنت جس نے پکی پوری پوری حفاظت کی، احسنت مونس کا صیغہ ہے. فرجہ اپنے، اب فرج مرد عورت کے شرمگاہ کو کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کیا ہے شہوت کی جگہ، وہی مراد ہے. اس نے اپنی پوری پوری حفاظت کی، یعنی اپنی عزت کو ٹھیک ٹھیک سیف رکھا. وہ بڑی پاک باز خاتون تھی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پس ہم نے پھونکا، نَفَخَ يَنْفُخُ نَصَرَ يَنْصُرُ، اس کے معنی ہوتے ہیں پھونکنا، ہوا دینا، چاہے منہ سے ہو یا کسی آلے دھونکنی وغیرہ کے ذریعے سے ہو، دونوں صورتوں میں نفخ ينفخ، بنیادی معنی تو منہ سے پھونکنے کا ہی ہے لیکن آلے سے بھی ہو، وہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. تو نفخنا ہم نے پھونک ماری، فی ہے اس میں، یہ ہے کی ضمیر فرج کے لیے ہے، یا وہ جو وہاں ان کے پیٹ میں اللہ نے بچہ پیدا کیا تھا، یا تو اس کے لیے ہے، کیونکہ بہرحال فی ہا نہیں ہے، مریم کے لیے نہیں ہے، ہے کی ضمیر فرج کے لیے یا اس بچے کے لیے ہے. مر روح نا اپنی روح میں سے، یعنی اپنی روح میں سے ایک چیز پھونک ماری اس میں، یہ نفخ روح، روح راہ یا روح میں نے جانا چلنا بھی ہوتا ہے، اور اس سے روح کا لفظ نکلا جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جان جو ہے جاندار روح کہا جاتا ہے. تو اپنی روح میں سے اس میں پھونکا. اب مر روح ہے نا طرف سے کا معنی ہے، اپنی روح کے, اور یہ روح کا پھونکنا قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے. اور اس میں جب بچے کو پیٹ میں جب اس کی جان پڑتی ہے, اصل میں تو وہ شروع سے جاندار ہوتا ہے. اب میڈیکل دیکھیں تو وہ تو ماں باپ کا جو سپرم جاتا ہے وہ بھی جاندار ہی ہوتا ہے, اس میں جان ہوتی ہے, حرکت کرتا ہے, پھر وہ ملتے ہیں, ایک نیا وجود ظہور پذیر ہوتا ہے. لیکن شروع میں وہ رحم کے اندر پردوں میں چمٹا رہتا ہے, پھر ایک خاص شاید ہفتے کے بعد, اس میں تقریباً 3 مہینے کے بعد اس میں ایسی حرکت شروع ہو جاتی ہے کہ پھر ماں کو بتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے. اس کو پھر ہمارے ہاں کہتے ہیں بچے میں جان پڑنا, کہتے ہیں 3 مہینے کے بچے میں جان پڑتی ہے. جان تو شروع سے ہوتی ہے لیکن اس کا ظہور اس وقت ہوتا ہے. قرآن کریم میں اس جان کو نفخ روح کہا گیا ہے, یہ بھی ایک خدائی چیز ہے کہ اس میں اس طرح سے ایک بے جان چیز میں جان کا ظہور ہوتا ہے. کہیں کہیں نفخ روح یوں بھی آیا ہے کہ خاص ایمان کے حساب سے ایمان کرو. دیکھیے یہ وہ جان کی رونق, عقل کی رونق, ایمان کی رونق. اچھا خاصا خوبصورت انسان مرا پڑا ہو آپ کے سامنے, وہ معلوم نہیں رہے گا کہ اب اس میں کوئی خوبصورتی ہے یا کچھ, چاہے اس کے ناک, نقش, رنگ سب کچھ ہو, لیکن وہ زندگی کا جو ایک نور تھا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ نور جو وہ روح خدا کی طرف سے ڈالی گئی تھی, اس کو بھی اپنی ایک نور اور ایک اثر اور یہ تھا. پھر عقل بھی اسی طرح سے ہے. اچھا خاصا خوبصورت انسان ہو اور پاگل ہو, رنگ بھی ہو, ناک نقشہ بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن معلوم ہوگا کہ اس میں اس کو کچھ ہوئے ہے, اس کی وہ خوبصورتی بھی بیکار جائے گی. اس میں کمی کس چیز کی ہوتی ہے؟ ناک نقشے اور رنگ کی کمی تو نہیں ہوتی, وہ عقل کا نور اس سے ختم ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ایمان کا بھی روح نور ہے. تو نفخ روح سے مراد وہ اللہ کا خاص نور روح کا بھی اور جان کا بھی ہے. اس لیے یہاں جان ڈالی اس بچے میں جو ان کے پیٹ میں پیدا کیا, یہ ترجمہ گویا کہ اس کا ہے, انہوں نے کیا ہے. پھر ہم نے پھونک دی اس میں ایک اپنی طرف سے جان, جان ہی ترجمہ کیا ہے, ان میں پھونک دی ایک جان, یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں یہ بتایا گیا اصل میں مر روحنا کہ مریم کا بیٹا, جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان ہوا ہے, انسانی ٹچ کے بغیر ہی اللہ کی قدرت سے وہ کنسیپشن ہوا تھا. تو یہ بات ان کی پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے, اور عیسائیوں کے اس کا جواب بھی ہے کہ وہ خدا تھے, سبحان اللہ. تو اس عورت میں ہم نے اپنی روح ڈالی, اور اس کا مطلب یہ کہ وہ پاک باز تھی. یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب بھی ہے جو ان پہ الزام اور بہتان تراشی کرتے تھے, اور عیسائیوں کا بھی ہے کہ وہ خدا نہیں تھا, وہ ہمارے طرف سے ایک دی ہوئی جان تھی. اور یہ دونوں باتوں کا اس میں آ جاتا ہے جواب. وصدقت بکلمات ربہا, اور مریم وہ تھی جس نے تصدیق کی, جو صدق آپ پڑھ چکے ہیں, صدق بے جیسے آمنا بے ہوتا ہے, تصدیق کرنا کسی چیز کی. کلمات ربہا, کلمات جمع ہے کلمتن کی, کاف لام میم, کلمہ یا کلموں کی بنیادی میں زخمی کرنا ہوتا ہے, لیکن مزید فی میں تکلمہ کلمہ کہ میں نے بات کرنا ہوتا ہے, ثلاثی مجرد میں نہیں. ثلاثی مجرد میں تو اس کے اور معنی ہوتے ہیں. تو کلمات باتیں, ربہا اس کے رب کی, سارے لفظ وہی ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں, رب کلمات وغیرہ. ہا کی ضمیر مریم علیہ السلام کے لیے, اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس سے مراد ہے کہ رب کی طرف سے جو کتابیں ہیں ان پر ان کا ایمان تھا. کلمات سے مراد تو یہی ہے, تورات تھی یا جو بھی کتابیں اس وقت تک تھی وہ ان پر ایمان رکھتی تھی. یا آگے ہے وہ کتب ہی, اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. تو پھر کلمات سے مراد رب نے ان سے جو بعض چیزیں دی تھیں یا عمل احکام دیے تھے, ان کو سچ مانا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی, یا فرشتے وغیرہ کا ان کی طرف آنے کا بیان بھی ہے, اس کی تصدیق کی. تو اللہ کی کتابوں کی اور اس کے کلمات کی. پھر کلمات سے مراد کتابیں نہیں ہوں گی بلکہ کوئی اور احکام, اپنے رب کے احکام کی تصدیق کی, ان کو مانا سچے دل سے, ان پر عمل کیا, یوں بھی مفہوم ہو سکتا ہے. اور اس کی کتابیں, ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, رب کے لیے. وکانت, اور وہ تھی, صیغہ واحد ہے, یعنی مریم
من القانتین فرما برداروں میں سے. یہاں بھی قانتات نہیں آیا, اس لیے کہ قانتین قانت یقنط سے جو اسم فاعل ہے قانت فرما بردار, اور اس سے عموماً مراد ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار. ویسے اس کے ساتھ لام کا صلہ آتا ہے, کہتے ہیں قانت للہ ہے فلاں اللہ کی فرما برداری کی, قانت اللہ ہا نہیں کہتے. تو قانتین فرما برداروں میں سے تھی, یعنی جو مرد اور عورتیں اللہ کے فرما بردار ہیں وہ بھی ان میں سے تھی. تو یہ چار عورتوں کا بیان, ان کی اپنی اپنی پوزیشن, ایک کا موافق حالات کے باوجود دو کا بے ایمان رہنا, ایک کا ناموافق حالات کے باوجود, جیسا کہ یہ آپ کے اس جو اس کتاب کے آخر لکھا ہوا ہے نوٹ, بڑا اچھا ہے اس کو, کہ ہر شخص ذاتی طور پر اپنے اعمال کا انڈیویجول خدا کے ہاں ذمہ دار ہے, کسی دوسرے پر اپنا بلیم نہیں ڈال سکتا. یہ بات قرآن کریم میں کلیئر ہے, کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا, ہر شخص الگ الگ رب کے سامنے آئے گا. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ پیپل پارٹی والوں کو ادھر اور مسلم لیگ کو ادھر لے جاؤ اور شیعوں کو ادھر لے جاؤ اور سنیوں کو ادھر لے جاؤ, اس طرح نہیں ہوگا. ہر شخص کی اپنی ویلیو جو ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا, قرآن کریم نے یہ کلیئر بیان کر دیا ہے. اور دوسرے یہ کہ کسی کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے, محض نیت کے ساتھ ایسوسیشن ہے کہ اس کی اولاد ہے, اس کا کلمہ پڑھتا ہے جات کے لیے, اس کے لیے کچھ اور عمل بھی درکار ہے. کافر کے ایسوسیشن سے ہو سکتا ہے کہ نجات بھی پا جائے دل میں برا سمجھتے ہوئے اپنے بعض حالات کے مطابق. یہ تو نہیں ہے کہ امرأۃ فرعون نے کوئی تحریک تو نہیں چلا دی تھی فرعون کے خلاف, کوئی جہاد تو نہیں کیا تھا, کوئی انقلاب تو نہیں لائی تھی, یہ اللہ نے کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا, لیکن اللہ نے ان کا ذکر کیا کیونکہ دل سے جن حالات میں وہ تھی ان حالات میں وہ یہی کر سکتی تھی کہ دل سے اس سے نفرت تھی اور اپنے رب سے تعلق تھا. تو جس قسم کے کوئی حالات میں ہے, اور یہ کہ اس کو کتنی مجبوری ہے کتنی نہیں ہے, یہ اس کا فیصلہ یا اپنا ضمیر کر سکتا ہے یا خدا کر سکتا ہے کہ واقعی مجبوری تھی یا نہیں تھی. تو اس طرح سے وہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے, نہ وہ اپنے ماحول کو بلیم کر سکتا ہے, نہ کسی دوسرے شخص پر انحصار کر سکتا ہے کہ جی مجھے تو اس نے برا بنایا تھا, میں تو فلاں کے بھروسے پہ نکل جاؤں گا. ایک یہ چار عورتوں کے قصے میں اصل بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے, مختلف حالات میں رہنے والی نیک عورتوں اور بری عورتوں کا جو بیان ہے. اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اپنے کہ پھوپھی کو کہنا, بیٹی کو کہنا کہ کہیں اس زوم میں نہ رہنا کہ ہم نبی کی پھوپھی یا بیٹی ہونے کا, وہاں تو ہر ایک کو اپنا عمل ہی کام آئے گا. یہ ٹھیک ہے کہ نبی کی رہنمائی میں کام کرنا, اس کی ہدایت پہ چلنا, وہ خدا کی نعمت ہے, لیکن زوم سے مراد یہی ہے کہ عمل نہ کرنا. جیسے آج کل ہمارے ہاں, یہ ہمارے ہاں سید حضرات اپنے آپ کو امتی ہی نہیں کہنا چاہتے. آپ کو شاید معلوم ہو جو عام دیہاتوں میں جو سید پیر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں امتی اور سید, یعنی گویا کہ سید امتی ہی نہیں ہے, ان کو امتی کہتے ہیں. اس قسم کا رویہ, یہ اس کی قرآن نے مذمت کی ہے کہ کسی پر انحصار نہیں کرنا, کوئی جو حالات کی مجبوریاں ہیں, جو مجبوری میں جتنا مجبوری میں ہے اس کو اس کا اجر ملے گا. اسی لیے ایک ہی کام کہ مختلف نتائج مرتب ہو سکتے ہیں. پاکستان کا وزیر اعظم اور صدر ممکن ہے اس عمل پر جہنم میں پھینکا جائے جو ہندوستان کے کسی مظلوم اور مجبور مسلمان کے لیے قابل پرسش سوال بھی نہ ہو کہ اس سے پوچھا جائے تو انہیں یہ کام کیوں کیا تھا, اس کے لیے وہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں کے اختیارات اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہاں فرق بڑا پڑ جائے. تو اس طرح سے نجات کا انحصار آدمی کے اپنے حالات اور اپنے ذاتی رویے پر ہوتا ہے جو وہ اختیار کرتا ہے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کو یہاں لیا گیا ہے. اس میں کچھ سماجی اور معاشرتی اقدار, ویلیوز جو ہے سوشل, ان کا ذکر ہے کہ معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے. نہیں ابھی تو آدھا گھنٹہ پڑا ہے, کیا کرتے ہیں, بس کرو بس کرو, تو نیند آ رہی ہے پھر, اور پیچھے اٹھنے لگاؤ, آگے بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. چلیے ہم یہیں تک پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں. پوری آیت کی تلاوت ذرا لمبی ہے اور شاید ترجمہ بھی ہوگا یا نہیں مکمل. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں. سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی پہلی سورت ہے. اس کا دوسرا نام سورت الاسراء بھی ہے. اسراء کیونکہ یہ اسرا یسری جو ہے رات کو کسی کو سفر کرانا, اس سے اس لفظ سے اس کا افتتاح ہوتا ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, اور اس میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے. اسراء کہتے ہیں قرآن کریم کی زبان میں معراج کے واقعہ کو. معراج کا لفظ قرآن نے نہیں بیان کیا, یعنی قرآن میں معراج کا لفظ نہیں آیا, واقعہ کا ذکر اور اشارہ ہے. تو اس میں سے یہ رکوع تیسرا چوتھا ہے. اس میں بڑے بنیادی احکام بیان ہوئے ہیں اور ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے عموماً یہودیوں کے ہاں, یعنی کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کے اعتبار سے جو مذہب کا مقابلہ کیا جاتا ہے احکام کے لحاظ سے, تورات کی 10 کمانڈمنٹس 10 احکام وہ بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں, بنیادی ہیں. خود ٹھیک نہ کر, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر, پڑوسی کے ساتھ یہ کر, کسی کی چیز نہ چرا وغیرہ, ایسے چھوٹے چھوٹے 10 فکرے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ تورات کے ساتھ ملے تھے. وہ 10 کمانڈمنٹس بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں. یہاں بھی 10 سے کچھ زیادہ ہی ہیں اور یہ بنیادی احکام ہیں. شریعتوں میں تبدیلی بھی ہوتی رہی ہے. ایک نبی کے زمانے میں کوئی شریعت ہو کہ نماز یوں پڑھنی ہے یا زکوٰۃ اس طریقے پر دینی ہے, اور دوسرے نبی کے لیے وہ احکام مختلف ہوں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ بنیادی احکام ہیں جو ہر شریعت میں آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک میں یکساں رہے. ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں کسی شریعت میں ہوں اور کسی میں نہ ہوں. اس لحاظ سے یہ بالکل فنڈامنٹل اور بنیادی احکام ہیں اور ان کی ان معنوں میں اہمیت ہے. متفرق طور پر ان میں سے بعض احکام قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی بیان ہوئے ہیں, صرف اسی جگہ نہیں بیان ہوئے, اور جگہوں پر بھی ہوئے ہیں, لیکن جہاں پر ذرا سارے جامع اور اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں. تو اس سلسلے میں ہے وقضی ربک, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. قضا یقضی قضا قضا ان, یہ ہے وہ حمزہ بن جائے گی. اس کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا, اسی سے قاضن اسم فاعل ہے, فیصلہ کرنے والا, جج مجسٹریٹ. قضا ربو کا, تیرے رب نے فیصلہ دے دیا, یوں کر لے. ان لا تعبدو, یہ اللہ جو ہے ان لا ہے, جو لکھا ہی اس طرح جاتا ہے کہ نون لکھا نہیں جاتا, اگر لکھا بھی جاتا تو بھی نہ پڑھا جاتا کیونکہ ساکن نون کے بعد لام آ رہا تھا. ان یہ کہ, گویا کہ یہاں ان اصل میں تفسیری ہے جسے آپ ان مفسرہ کہتے ہیں, پڑھایا آپ نے. اب تیرے رب نے فیصلہ دے دیا یعنی یہ کہ لا تعبدو, مت عبادت کرو. ان کا یہاں کوئی اثر نہیں ہوا, ان کی وجہ سے کوئی نسب نہیں ہوئی. لا تعبدو تو فعل نہیں ہے, وہ ویسے ہی مجزوم آتا ہے. عبد یعبدو, مت عبادت کرو, یعنی اب یہاں لا تعبدو کے بعد کوئی مفعول نہیں بیان ہوا, کس کی عبادت نہ کرو. گویا کہ حکم تو یہ کہ عبادت ہی نہ کرو, کسی کی بھی نہ کرو. بظاہر تو یہی معنی بنے گا نا اس کا, تو جیسے کہتے ہیں ہم لا الہ, تو اس کا بنیادی معنی تو ہے کہ الہ ہے ہی نہیں کوئی. اس کے بعد پھر اللہ آتا ہے, اور اللہ کے بعد لانے کا مطلب صرف یہ ہے, باقی سب غلط. تو یہاں بھی یہی ہے, مت عبادت کرو, بندے بنو ہی نہیں مگر اسی کے, عبادت مت کرو الا ایاہو مگر صرف اسی کی. ایا پر بات پہلے ہو چکی ہے کہ ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کو کے معنی ہوں گے, ایاہما ان دونوں کو, کیونکہ یہ ہوتی منصوب ہے, مفعول ہو کر ہی آتی ہے, اس لیے کو کے ساتھ ہی ترجمہ ہم اس کا کریں گے. ایا ہو اس کو, ایا نا ہم کو, ایا یا مجھ کو, یوں ہوگا ایا یا تجھ کو, ایا کا تجھ کو, تو مفعول کے طور پر ہی آتی ہے. اس کا استعمال ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فعل سے پہلے آتی ہے, بعد میں نہیں آ سکتی. ایا کا نابودو کہہ سکتے ہیں, نابودو ایا کا کہنا غلط ہے. یہاں بھی لا تعبدو اگر پہلے کہنا چاہیں, ایاہ اعبدو پھر لا تعبدو تو نہیں نہ آئے گا. اگر کہنا ہو صرف اسی کی عبادت کرو, فعل امر سے لائیں, اللہ والی ترکیب اڑا دیں, تو کہیں گے ایاہو اعبدو. اعبدو ایاہو نہیں کہیں گے, لیکن چونکہ یہاں فعل نفی ہے, نہیں ہے مت عبادت کرو, تو اللہ کے بعد پھر ایاہو فعل کے بعد آ سکتا ہے, یا استثناء کی صورت میں آتا ہے. یہاں بھی استثناء ہی آیا, اللہ مت عبادت کرو, اللہ ایاہو مگر اسی ہی کی, نہ پوجو مگر صرف اسی کو. یہ اسی کو کا ترجمہ پوجو کے ساتھ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اصل ایاہو کا ترجمہ تو یہی ہوتا ہے مفعول ضمیر کا, اس ہی کو. اسی کو مت عبادت کرو, اب عبادت کا لفظ لائیں تو ترجمہ ہوگا مگر اسی کی, پھر مفعول کا ضمیر کا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ اضافت کی طرح. یہ اردو محاورے کی مجبوری ہے, مت عبادت کرو اس کے سوا, مت پوجو. اسی لیے انہوں نے ترجمہ پوجا نہیں کیا. بہرحال عبادت کا لفظ پوجا سے کہیں بڑا لفظ ہے. پوجا تو خاص ریچول اور سریمونل شکل میں اپنے اظہار عاجزی کو کہتے ہیں ہندی میں, اور عبادت میں تو ساری زندگی میں جو کام ہم کرتے ہیں وہ بھی عبادت یا نا عبادت میں داخل ہو جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو, نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ, اور جس لحاظ سے یہ آتا ہے کہ جو مشرک ہے وہ ملحد سے بڑا مجرم ہے. ملحد تو کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا, رب کو نہیں مانتا, لیکن اس نے ہر مٹی کی ڈھیری اور ہر درخت کو بھی خدا بنا کے اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا ہے, تو یہ اس سے تو برا ہے, اس نے تو انسانیت کو بھی ذلیل کر دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, دوسری بات, اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا. یہاں جو احسان نسب میں آیا ہے یا تو اس قضا کے ساتھ ہے, وَقَضَى رَبُّكَ احسانم بِالْوَالِدَيْنِ, تیرے رب نے فیصلہ کیا احسان کرنے کا ماں باپ کے ساتھ, یعنی قضا کا مفعول ہو کر آئے, اور یا پھر کوئی فعل محذوف سمجھ لے. محذوف فعلوں کے آپ ابھی سب کو میں بہت سی چیزیں پڑھیں گے کہ الزمو بالوالدین احسانہ وغیرہ. احسانن یا کسی فعل محذوف کا منصوب کی وجہ سے منصوب ہے یا پھر قضا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. احسانن بھلائی کرنا, اس نے سلوک کرنا مصدر ہے, اور بالوالدین ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ دونوں کے لیے والد کا لفظ تثنیہ ہے, تو اس سے مراد ماں باپ دونوں ہوتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں والدان والدین, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھلائی کرنا, یہ دوسرا حکم ہے تیرے رب کا فیصلہ. اس کے ساتھ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اسی کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا گیا, شرک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی, نمبر دو پہ. تیسرا, یہ اسی کے آگے پھر وضاحت ہے, تیسرا حکم بیان کرنے سے پہلے, اما یبلغن, اگر پہنچے. یہ جو اما ہے یہ اصل میں ان ہے, جس کا معنی ہوتا ہے اگر. اس پہ یہ ما زائدہ لگ گیا ہے, جو ما زائدہ آپ نے پڑھا ہے نا, یعنی اس ما, یہ نہ ما استفامیہ ہے نہ ما موصولہ ہے نہ ما وہ جو ماں کی شکلیں پڑی ہیں نافیہ موصولہ استفامیہ وغیرہ, کچھ بھی نہیں, یہ زائد ہے. لیکن زائد اور یہ زور پیدا کرتا ہے, ان میں بھی اس نے زور پیدا کیا ہے. ان ماں کا معنی ہم یہی کریں گے, اگر تو کے ساتھ شاید اس زور کا کچھ اثر آئے اردو میں, اگر تو یبلغن پہنچ جائے, یہ واحد کا صیغہ یاد رکھیے, پہنچ جائے وہ ایک مرد, لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا بالغ یبلغ, پہنچ جانا, اور یبلغ پہ نون ثقیلہ لگے گا تو یبلغن, پہلا لا تو نہیں ہے نا, لا یبلغن کا معنی تو ہو جائے گا نا, وہ ضرور پہنچے گا. اب یہ صرف مضارع پہ نون ثقیلہ لگا ہے, یہ امر پر بھی لگتا ہے, نہیں پر بھی لگتا ہے, عام مضارع پر بھی لگتا ہے, اور شروع میں لام زبر لا بھی لگتا ہے. وہ لام زبر لا تو تاکید کے لیے ہوتا ہے, تقریباً وہ قسموں پر ہی آتا ہے, یا اگر کہیں بھی لام اس طرح کا ہے نون سکیلہ سے پہلے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے کو قسم ہے, بخدا یہ بات ضرور ہوگی, ان معنوں میں وہ گویا کہ ہوتا ہے. جی یہاں صرف مضارب پر نون ثقیلہ آیا، نون ثقیلہ بتاتا خود تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، یب لغن بھی ہو سکتا تھا، نون خفیفہ بھی آ سکتا تھا، اگر تو ضرور پہنچے یعنی پہلے نہ مرے اور وہ پہنچ جائے، دا کا تیرے پاس تیرے ہاں، الکبرا بڑھاپے کو، کبر ان میں نے بڑھاپا، کابیرا یا اکبارو بڑا ہو جانا، کابورا یا اکبورو بڑا ہو جانا، اسی سے صفت فعیل کبیر ہے، اکبر افعل و تفضیل ہے، کبر ان میں نے بڑھاپا، صغر ان میں نے بچپن، یہ دونوں لفظ آپ نے کتاب میں پڑھے ہیں، کبر ان بڑھاپا، الکبرو وہی معنی بڑھاپا، اگر پہنچ جائے وہ، یہاں ابلوغا کا واحد کا صیغہ ہے، اما یبلغان نے نہیں آیا کہ وہ دونوں پہنچ جائیں، یبلغن وہ پہنچ جائے اگر تیرے ہاں بڑھاپے کو، اب یہ یاد رکھیے آگے ہے احدہما، یہ یبلغن کا فائل ہے، رفع میں ہے احد، ان دونوں میں سے ایک، اب پتا چلا کہ وہ فعل واحد کیوں آیا تھا، کیونکہ فائل آگے موجود ہے نا، احدہما، تو فائل جب اس میں ظاہر ہے تو پھر فعل تو واحد ہی رہے گا، یبلغن اگر تو پہنچے تیرے پاس بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، تو اصل عبارت تھی اما یبلغن احدکما احدہما الکبرا، آگے لفظ ہے او کلاہما، احدہما مضاف مضاف الیہ ہے، احد کا مادہ واو ہے دال ہے، الف ہے دال مادہ نہیں ہے، یہ اصل لفظ واحد ہے چل کے بولی جاتی ہے، آپ ڈکشنری میں دیکھیں واو ہے دال میں ہی اس کے معنی ملیں گے، واحد اور اسی کو احد پڑھتے ہیں، عربی میں بہت سے لفظ ہیں واو الف میں بدل جاتی ہے، وقتت قرآن میں اقتت آیا ہے، اور بھی بعض لفظ ہیں عربی میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تو احد احدہما مضاف مضاف الیہ ان دونوں میں سے ایک، مذکر ہو تو احدہما، دو عورتوں میں سے کہنا ہو تو پھر کہتے ہیں احدا، ان دو عورتوں میں سے ایک، پھر احدا آتا ہے، یہ گنتی میں بھی آپ نے احد و عشرون اور احدا و عشرون اس طرح سے پڑھا ہوگا، ان دونوں میں سے ایک پہنچ جائے بڑھاپے کو تیرے پاس، او کلاہما یا وہ دونوں پہنچ جائیں، کلا کا لفظ عربی کے معلم میں جہاں اعراب کی بات ہوئی ہے وہاں اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ مشابہ تثنیہ لفظوں میں سے ہے، اور یہ ہمیشہ مضاف ہو کے ہی آتا ہے، یعنی گویا کہ اصل لفظ گویا کہ کلا کلا جو ہے وہ اس کی نسب جا رہا ہے کلئے کلا کلئے کلئے، ایسا ہے گویا کہ اصل میں تھا کلانے کلینے کلینے، لیکن لانے یا لینے استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بعد ایک ضمیر آتی ہے، اور وہ ضمیر دو ہی کے لیے جو آیا وہی آتی ہے، پلورل نہیں آتی، واحد نہیں آتی، اگر کوئی آئے گی ضمیر تو تثنیہ کی ہی آئے گی، کیونکہ کلا کے خود معنی دونوں کے ہوتے ہیں، انگریزی میں اس کا بہترین اکوالنٹ بوتھ ہے، ایچ نہیں، بوتھ آف دم، بوتھ ہمیشہ آتا ہی دو کے لیے انگریزی میں، بوتھ آف دم، یہ الگ بات ہے کہ انگریزی میں دم دو کے لیے بھی ہے، لیکن وہ ہے دو کے لیے، بوتھ کا میں نہیں دو کا ہوتا ہے، تو عربی میں اس کلا کا میں نہیں دو ہوتا ہے، دو دو نو، بلکہ دو نو کا معنی دیتا ہے، کلا ہما وہ دونوں، کلا کما تم دونوں، کلا نہ ہم دونوں، یہی ہو سکتے ہیں، وہ کے ساتھ آئے گا تو ہما آئے گا، تسنی کی ضمیر ہی لگنی ہے نا، ہما مذکر مونس، کما مذکر مونس، نا مذکر مونس، گویا کہ یہ جہاں بھی استعمال ہوگا انہی ضمیروں کے ساتھ ہوگا، یا کلا ہما ہوگا، یا کلا کما ہوگا، یا کلا نا ہوگا، چوتھی تو کوئی صورت نہیں ہو سکتی، تسنی کی تو یہی ضمیریں، ہم دونوں، تم دونوں، وہ دو، اور یہ کلا اگر کسی وجہ سے نصب میں آ جائے، مثلاً ذہبا کلاہما اور رأیت، اب کہیں گے کلیہما، میں نے ان دونوں کو دیکھا، مررت بکلیہما، ان دونوں کے ساتھ گیا یا ان کے پاس سے گزرا، تو اگر جاریہ نصب آ جائے تو قلعہ قلعے ہو جاتا ہے. یہ آپ نے عربی کے معلم میں پڑھا ہے اس لفظ کے بارے میں. تو یہاں وہ قلعہ ہے, یہاں قلعہ رفع میں ہے. احدہما او قلعہما, ان میں سے ایک یا وہ دونوں. قلعہما کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا ان دونوں کا قلعہ, یہ نہ کہیں سمجھے. قلعہما کا ان دونوں کا قلعہ, اب یہاں اردو کا ترکیب ایسی ہے کہ احدہما کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے ایک, قلعہما دونوں ہی کے دونوں, یعنی اس کا ترجمہ ہوگا دونوں ہی. زور چونکہ اس میں ہوتا ہے, دونوں ہی کا معنی اس میں ہوتا ہے. اب یہ قلعہ بھی رفع میں ہے احدوں پر عطف ہونے کی وجہ سے. دیکھیے جو بالغ کا فعل ہے اس کے استعمال کی یہ صورت ہے کہ جو آدمی پہنچا کسی جگہ اس کے لیے بھی اور بالغ کا لفظ آتا ہے, اور جو چیز آدمی تک پہنچی, مثلا یہ کبر ہے, بڑھاپا ہے, یہ فعل دو طرح استعمال ہو سکتا ہے. بالاغل کبرا, وہ آدمی بڑھاپے تک جا پہنچا, بالاغل کبرا. اور یا یوں کہہ سکتے ہیں بالاغا ہل کبرو, پھر کبر فائل ہو جائے گا, بڑھاپا اس تک کہاں پہنچا, معنی ایک ہی ہوگا. کبر فائل بھی ہو سکتا ہے, مفعول بھی ہو سکتا ہے. یہاں مفعول ہو کر آیا ہے. بالاغا کا فائل ہوتا عربی عبارت میں یہ ہو سکتا ہے یبلغن عندک الکبر احدہما او کلیہما, بڑھاپا پہنچ جائے ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو, پھر ان کو منسوب کر دیتے, یعنی کبروں کو رفع میں کر دیں. عربی میں تو یہ درست ہے, بالاغ الکبر وہ بڑھاپے کو پہنچا, و بالاغ الکبر بڑھاپا اس کو پہنچا, کڑا ہے. و بالاغنی الکبر, بڑھاپا پہنچ گیا مجھ کو. اب یہی بات یوں بھی ہو سکتے بلاغت الکبر, میں بڑھاپے تک جا پہنچا, اصل تو میں نے کسی کا کسی جگہ تک پہنچ جانا, بڑھاپا تک آ پہنچا یا وہ بڑھاپے تک پہنچ گیا بوڑھا ہونے کے لیے, یہ دونوں استعمال ہیں عربی میں. یہاں کبر مفعول ہو کر آیا ہے. اگر تو پہنچ جائے تیرے پاس بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں ہی, اب مفہوم واضح ہے کہ وہ تیری زندگی میں ماں یا باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے, اور بڑھاپے سے مراد خاصی بڑی عمر ہے, تو پھر آگے ہے فلا تقل. یہ فے وہ ہے جو جواب شرط پہ آتا ہے, فا رابطہ اسے کہتے ہیں. فلا تقل, پس تو مت کہ. قال یقول, سے پڑھا ہے آپ نے, لہما ان دونوں سے, ہما کی ضمیر ماں باپ کے لیے ہے. لا تقل لہما, مت کہ ان سے, افن. اس لفظ کو دیکھیے, یہ عجیب بات ہے, کہنا تو چاہیے تھا قل کا مفعول ہے, افن ہونا چاہیے تھا, افن آیا ہے نا, یہ جر ہے کیا؟ پھر جر کس وجہ سے ہے؟ نالائق خانوں کبھی اس قسم کی چیزوں پہ بھی سوچا کرو یار, یہ اعراب کیا ہے, یہ کیسے بن گیا ہے؟ سبحان اللہ, فن پہ یہ چیز بلا آپ بھی دیکھیے تو کہیں آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے بات, کہ یہ کیا بات ہے؟ اگر تھا کہ اس کو اف نہ کہو تو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں, کہ لا تقل افن, جیسے کہیں لا تقل سلامن, لا تقل مثلا کوئی اور بات, کہ یہ نہ کہو, لا تقل کلمتن, یہ بات نہ کہو, تو ہونا چاہیے تھا افن. یہ افن کیوں آیا؟ جر ہے یا تو جر نہیں ہے, جر کی تو ہمیں کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی, پھر یہ جر نہیں ہے, پھر یہ کوئی استعمال ہے زبان کا, اس وجہ سے یہ دو زیریں آئی ہیں. تو مادہ تو اس کا ہوئی ہے الف فے, لیکن یہ خاص لفظ ہے, اس سے ورب بھی مزید فی میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ لفظ کس طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. ابتدائی حصے کا ہم ترجمہ کر چکے تھے, ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آیا ہے آیت میں فلا تقل لهما اف, اس سے پہلے حصے کا ترجمہ ہو چکا تھا. پس تو نہ کہے ان دونوں کو, لا تقل, یہاں
قرآن کریم کے سیگوں میں بھی عجیب بات ہوتی ہے. یہاں واحد کا سیگا آیا ہے, اوپر آلا کہ لا تعبدو جمع آیا تھا, اس حساب سے یوں ہونا چاہیے تھا ولا تقولو, لیکن شاید اس وجہ سے کہ عبادت ایک اجتماعی چیز ہے, پہلو ہے, اور یہ انفرادی جو احکام ہیں ہر شخص کے لیے ان میں سے ہے, اس لیے شاید واحد کا صیغہ آیا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. فلا تقل تو مت کہ لہما ان دونوں کو افن, اب ترجمہ تو کیا جاتا ہے اف نہ کہ, انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے تو نہ کہ ان کو ہوں. یہ جو اف لفظ ہے الف فے فے مادہ ہے, اس کا ورب بھی اس سے استعمال ہوتا ہے, افا یا اف و افا یا اف, ناصر ینصر اور ضرب یضرب سے افن مصدر اس کا ہوتا ہے, اور تعففا بھی انہی معنوں میں استعمال آ رہا ہے, یعنی افا ہی کے معنوں میں تعففا باب تفاعل سے بھی. اس سب کا معنی تو ہوتا ہے اف منہ سے نکالنا, اور باب تفعیل سے آتا ہے افف لہو و افف بہی, اس کو اف کہا, اس کے بارے میں یہ لفظ کہا میں نا. اور اس کا معنی اصل یہ ہے کہ اپنی اکتاہٹ یا ناپسندیدگی یا بیزاری کا اظہار کرنا, بنیادی معنی اس کا ہے یہ. افا یا افو کا معنی بھی, افا یا افو کا معنی بھی, ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے اف کہا, لیکن اف کہنے کا مطلب کیا ہے, یہ ظاہر کرنا کہ میں اکتا گیا ہوں, مجھے یہ بات اب پسند نہیں ہے جو آپ نے کی ہے یا کر رہے ہیں, اس کا اظہار کرنا. اس کے لیے ورب تو ہے افا یا افو یا تعففا, اور جس آدمی کے لیے کیا تو پھر باب تفعیل سے بھی آتا ہے, لیکن اف ایک اسم الفعل ہے, یعنی اس میں ناؤن ہے. اگر ہم وہ ورب استعمال کرتے تو شاید عربی میں یوں ہوتا کہ مثلا افا فاسق بنا لیتے فعل, نہیں اس کو نہ کریں وہ فعل, ولا تو افف, ولا تو افف, تو افف یوں آ جاتا, لیکن یہاں ہے اف نہ کہو, یہ ہے اسم الفعل, منہ سے ایک لفظ نکالنا جو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے آپ کی بات سخت ناپسند ہے. اور یہ لفظ جو افن ہے یہ ایک طرح کی آواز کو ظاہر کرتا ہے, اسی لیے اس کی اتنی ورشنز ہیں کہ القاموس المحیط میں اس کے 44 ورشنز دیے ہوئے ہیں, یعنی 40 سے زیادہ طریقے پر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے, اور بعض جگہ تو الف ف ہی رہتا ہے, اف افن 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 افا وغیرہ بھی جاتا ہے. تو تین تو قراتے ہیں نا, جو مستند قراتے ہیں ان میں یہ آتا ہے ولا تقل لہما افن, تو یہ ہماری قرات ہے ولا تقل لہما افا ولا تقل لہما اف بغیر تنوین کے, یہ تین تو قراتوں میں آئی ہیں, اور عربی ڈکشنریوں میں اس کی 40 سے زیادہ صورتیں بتائی ہوئی ہیں, یعنی ایسے موقع پر جو لفظ بولے جاتے ہیں جن میں الف ف مادہ نہیں بھی ہوتا, کوئی اور لفظ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ تمام کے تمام ان معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, مجھے آپ کی بات پسند نہیں, میں تنگ آ گیا ہوں, اکتا گیا ہوں, یہ اظہار کرنے کے لیے. اسی لیے انہوں نے اس کا ترجمہ, بنیادی معنی ہے کہ اس کے اور بھی ہیں ناؤن کے, اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اف کا معنی ہوتا ہے ناخنوں میں جو میل مٹی جمع ہو جاتی ہے اس کو بھی اف کہتے ہیں, اور کان میں جو گندگی جمع ہو جاتی ہے چکنائی اور چکنائی مٹی کان کی, اس کے لیے بھی لفظ اف ہوتا ہے, گویا کہ اس میں بھی ایک گھن کا پہلو پایا جاتا ہے اصل لفظ میں, تو گویا کہ کسی کی بات سے ہی گھن آنے لگے, وہ اس اظہار کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اسی کے لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہوں, کیونکہ فعل نہ استعمال کریں, ایسے ہم عام گفتگو مثلا کسی ہوں یوں کہہ دیتے ہیں, اور ہوں کا معنی ہوتا ہے کہ مجھے یہ پسند, عام طور پر ہم یوں ہی کہتے ہیں, تو یہ ایک اظہار ہے بیزاری کا, اور اس کے لیے یہ اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان کے سامنے وہ لفظ بھی نہ بولو جس میں بیزاری کا اظہار پایا جاتا ہو, ضروری نہیں کہ وہ لفظ اف ہو, اصل میں نے تو بیزاری کا اور اپنے ناگواری کا اور تحت کا اظہار ہے. اسی لیے ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ فقی جی کسی زبان میں اف تعظیم کا لفظ ہو, یعنی احترام کا لفظ ہو, کہ بہت اچھا حضور, اور اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہو کوئی اس قسم کا جو اف ہو, تو وہ کہتے ہیں وہاں یہ ممانعت نہیں ہوگی, کیونکہ اصل لفظ اف کی بات نہیں ہے, تو اس اکتاہٹ اور ناپسندیدگی کے اظہار کی بات ہے جو عرب لوگ اف کے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں. تو ولا تقل لہما افن کا یہ معنی ہے, اور افن اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جب کسی صوت اور آواز کو عرب ظاہر کرتے ہیں تو عموماً اس کے پیچھے دو زیرے دے کے ظاہر کرتے ہیں, صرف اف نہیں کہیں گے. مثلاً کہتے ہیں میں نے سنا تاقن تاقن, کہ کسی کو مار پڑ رہی تھی تو وہ جیسے آپ کہیں تڑاک تڑاک ہو رہی تھی, تو عرب میں وہ کہتے ہیں تاک تاک نہیں کہیں گے, کہیں گے تاقن تاقن, ہنس رہے تھے, ہم جیسے کہتے ہیں ہی کر رہے تھے, تو وہاں عرب کہتے ہیں سمے تو نغن نغن, وہ نغن نغن وہاں بھی دو زیریں بولتے ہیں کہ وہ ہے کر رہے تھے, ہے اور نغن میں تقریباً ملتی جلتی بات یہ ہے عربوں کے نغن میں اور ذہن. وہ کہتے ہیں دو زیریں اس وجہ سے آئی ہے کہ جب وہ کسی صوت اور آواز کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے آخر پہ تنوین لاتے ہیں تاکہ وہ واضح ہو جائے اور کلیئر ہو جائے آواز. یہ ان ڈکشنریوں میں اس دو زیر کی تو یہ وجہ, اور میں نے آپ کو بتایا کہ تین تو قراتے ہی ہیں, افن افا افے بغیر تنوین کے بھی. تو ان سے اب بامحاورہ ترجمہ اور مفہوم یہ ہوگا, ان کے سامنے اکتاہٹ اور ناپسندیدگی کا, ان کے کسی بات ان کے کسی فعل پر اس کا اظہار نہ کرو, اس سے دل دکھتا ان کا, یہ اس احسان کے خلاف ہے جو اوپر بات ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. آگے ولا تنہرہما, اور ان دونوں کو تو جھڑک بھی نہیں. نہرا ینہرو کی بات پہلے ہوئی تھی, ایک تو اس کا معنی ہے دریا وغیرہ اور نہر کا جاری کرنا پانی کا, وہ معنی بھی ہے, خود نہر ان کا لفظ اسی سے آیا ہے اور نہار کا لفظ بھی اسی مادے سے ہے, اور یہ فعل فتح یافتہ اسے جھڑکنا کسی کو ڈانٹ پلانا کے معنوں میں آتا ہے. قرآن کریم میں کم از کم دو جگہ یہ لفظ اس طرح آیا, ایک یہاں اور ایک سورت وحا میں, وَأَمْسَئِلَ فَلَا تَنْحَرْ. تو وَلَا تَنْحَرْهُمَا, اور ان کو جھڑک نہ دو. اب یہاں فعل ہے, وہ اسم الفعل ہے کہ اف نہ کرو, جو جس کا مفہوم ہے اپنا وَلَا تَنْحَرْ. اچھا ایک عجیب بات ہے کہ یہ عربی میں جو ہم تف بھی اردو میں عام کہتے ہیں, عرب لوگ یوں بھی بولتے ہیں افن تفن, یعنی غصے کا یا ناراضگی کا یا کراہت کا اظہار کرنے کے لیے ساتھ تف بھی لگاتے ہیں, پتہ نہیں ہمارے اردو میں وہ بھی وہاں سے آ گیا ہو. ولا تنہرہما, اور ان دونوں کو جھڑکو نہیں, ماں باپ کو تو نہ جھڑک, واحد کا صیغہ ہے نہیں کا. وقل لہما, اور تو کہہ ان دونوں کو قولاً کریمن, قل کا مفعول مطلق ہے, تو بات کر, بات کرنا شریف کا سا, کریم قول کی صفت ہے, کریم آدمی بھی ہو سکتا ہے, کریم کے لفظی معنی جس کی عزت کی جائے, اصل تو معنی یہ ہوتا ہے. پھر یہاں یہ چونکہ قول کی صفت آیا اس لیے ہم اردو میں ترجمہ کہہ سکتے ہیں شریفانہ بات, عزت والی بات, کیونکہ اکرم یکرم معنی عزت کرنا ہوتا ہے, اور اس طرح سے کریم جس کی عزت کی گئی, قول کریم وہ بات جس کی عزت کی جائے, اور پھر مفہوم اردو میں اس کا بنتا ہے ادب کی بات, ان سے کرو ادب کی بات, ادب اور عزت کی بات ایک ہی چیز ہے. یہ بہرحال ایک چیز قرآن کریم نے بڑی عجیب کہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, ان کی ہر طرح سورت لقمان میں بھی بیان ہوئی تھی کہ ہر معاملے میں اطاعت نہیں, لیکن جہاں اطاعت نہ بھی کرنے ہو جیسے شرک کے بارے میں کہا گیا تھا, وہاں بھی وہاں تھا کہ صاحبہما فی الدنیا معروفاً, بھلے طریقے پر رہو. اور سب سے بڑی ماں باپ کے بارے میں یہ ہے کہ بات ادب اور عزت اور ریسپیکٹ سے کی جائے. حقیقت یہ ہے کہ بوڑھا آدمی اتنا یہ نہیں چاہتا کہ مجھے مٹھائیاں کھلاؤ اور مجھے یہ ہے کہ بڑی کوئی آرام کی چیزیں ہوں, وہ سب سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے, محسوس کرتا ہے کہ میری عزت کی جائے. اگر عزت نہ کی جائے تو پھر چاہے اس کو جو بھی آپ اس کو عیش آرام پہنچائے وہ فضول ہو جاتا ہے. تو وہ جو لفظ ہیں ادب کے وہ بڑی بنیادی چیز ہے, اور صاف ظاہر ہے کہ وہ اندرونی ایک انر ایٹیچیوڈ کا اظہار ہوتا ہے.
اگر دل میں تنگی محسوس کرتا ہے یا کراہت ہے تو پھر وہ لفظ بھی نہیں اس کے منہ سے نکلے گی. تو اس طرح سے ادب اور عزت کے ساتھ ان سے بات کرنے کا حکم ہے. باقی رہ گیا یہ کہ یہ حکم دوسری شریعتوں میں بھی ہے, لیکن یہاں اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے تو وہ اس کی بہت کچھ تفصیل میں کہا جا سکتا ہے. باپ کا شکر گزار نہیں ہے, وہ کس طرح خدا کا شکر گزار ہو سکتا ہے؟ وہ دراصل اس رحمت کا اظہار تھا جو ماں باپ نے اپنے بچے کے لیے کیا. وہ تو اللہ میاں نے اپنے پلان کے مطابق ہر حیوان ہر جاندار میں اپنے آف سپرنگ کے لیے ایک محبت رکھی ہے. وہ دراصل اس خدا کی رحمت کا ایک مظہر ہوتا ہے جو ماں اور باپ میں ظاہر ہوتا ہے, چاہے وہ انسانی ہو یا حیوانی دوسرے جانوروں کے ماں باپ ہو. اب اس کا تقاضا یہ ہے بندہ اس کو ریکگنائز کرے, جس طرح سے وہ رب کی نعمتوں کو ریکگنائز اس کو کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ کافر نعمت بنتا ہے. ماں باپ کی اس رحمت کے نتیجے میں ہونے والے فوائد کو تسلیم نہ کرنا یہ دراصل ناشکری نہیں صرف ماں باپ کی نہیں ہے, رب کی اس رحمت کا بھی انکار ہے. تو یہ دونوں باتیں ملا کے بیان ہوئی ہیں. آتی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا, اور تو جھکا کے رکھ ان کے لیے. خَفَضَ يَخْفِضُ دعاد ہے, خَفَضَ يَخْفِضُ اس کے معنی ہوتے ہیں نیچے کرنا. اسی سے جر جو ہے آپ کی گرامر میں حرف الجر جسے آپ کہتے ہیں, اس کو عربی اصطلاح میں حرف الخفض بھی کہتے ہیں. خفض جر ہم معنی ہے اور اصطلاح ہے, دونوں عربی زبان میں گرامر میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے. ان خفض ین خفض اس کے معنی بھی ہوتے ہیں نیچے ہو جانا, مثلا روپے کی قیمت کم ہو جانا تو اس کو بھی ان خفض ین خفض ہی بولیں گے. ڈالر کم قیمت کا ہو گیا. تو وقفز تو جھکا, اب وقفز کا مفعول ہے جناح الذل, جناح بلکہ مفعول ہے. وقفز جناح الذل, تو جھکا پر جناح, جناح جناح کے میں نے تو گناہ کے ہوتے ہیں, جناح الذل. جناح کے اصل معنی ہوتے ہیں, لہما تو خیر درمیان میں ہے نا, ان کے لیے جھکا, ان کے سامنے جھکا. جناح دراصل کہتے ہیں پرندے کے پر کو, بڑا پر جو بازو کی شکل میں. ایک تو چھوٹے چھوٹے پر جنہیں آپ نوچ لیں ایک الگ کریں اسے بھی امپاری کہتے ہیں نا, تو وہ نہیں جیسے چڑی چھکے میں لگے ہوتے ہیں کہنے کو, تو وہ بھی ایک پر کی شکل ہوتی ہے. پرندے کا جو بازو ہوتا ہے ونگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں, اس کو عربی میں کہتے ہیں جناحن. اس کی جمع ہے اجنحتن, اور قرآن کریم میں یہ جمع استعمال ہوئی ہے, اولی اجنحتن فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے. تو جناح کے معنی ہے پر. اب وقف جناح تو یعنی جناحن یا جناحکا جیسے کہے, تو جھکا اپنا بازو. اور جناح کے لیے آگے مضاف الیہ آیا جناح الذل, عاجزی کا پر. لفظی ترجمہ یہی ہے, غل غل یغل ذلیل ہونا, عاجز ہونا, تابع ہونا, فرما بردار ہونا. ذلول ان کا لفظ آپ نے پڑھا تھا گائے کے لیے جو ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا ہو. تو اس طرح سے ذل کے معنی ہیں عاجزی, یعنی اکڑ کے مقابلے پر لفظ ہے. عز غالب ہونا, ذل جھک جانا, عاجز ہو جانا. جناح الذل عاجزی کا پر تو نیچا کر, یہ تو ہے لفظی ترجمہ. اور مراد ہے کہ ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو. اور پر کا شاید اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جو رحمت ہے, جس طرح سے پرندہ اڑتا ہے لیکن جب بچے پر آ کہتا ہے, ایک تشبیہ اس قسم کی اس میں آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اپنا تو پر نیچے کر, یعنی ان کو اپنے رحم دے لو جیسے کہ پرندے اپنے بچے کو پروں کے نیچے کر لیتے ہیں. یہ مفہوم ہے. جناح الذل وہ عاجزی کا پر نیچے کر, من الرحمت. اور یہ جو عاجزی کا اظہار ہے اور ان کے سامنے, وہ ہو از راہ رحمت. یہ من الرحمت کا معنی ہے من اجل الرحمت, رحمت کی وجہ سے, یعنی موٹف اس کا محرک رحمت ہونی چاہیے. اور وہ کائنڈنیس جو ہے وہ محض دنیاوی قانون کے طور پر ایک پولائٹنیس بھی ہو سکتی ہے کہ چلو جی یہ ایک ریجڈ قسم کی یا ठंडी मुंजमद किस्म की पोलाइटनेस भी हम शो कर देते हैं, लेकिन नहीं, उस पोलाइटनेस का जो असल मुहर्रिक होता है वो कोई रहमत और मेहरबानी का जज्बा नहीं होता, वो सिर्फ हम अपने आप को शो करना चाहते हैं कि ये खुरदरा नहीं है, बदतमीज नहीं है। यहां वो बात नहीं है, यहां है कि वो फूटना चाहिए दिल के चश्मों से, और उसमें रहमत का और मेहरबानी का दखल होना चाहिए। मां बाप के साथ वो सलूक हो रहमत और मेहरबानी का, और उस लिहाज से आजी हो, वरना आजी महज एक एटिकेट के लिए, पोलाइटनेस के लिए करना, वो भी तो हो सकता है। तो गोया के असल मुहर्रक की तरफ इशारा है कि तू न्याजमंदी से, इन्होंने किया इसीलिए तर्जमा, न्याजमंदी से आजी करते हुए अपना पर झुका दे, जिल आजी का पर झुका दे उन दोनों के लिए, यानी उनके सामने आजी अख्तियार कर, और वो आजी अजराह रहमत तो मेहरबानी होनी चाहिए, महज शाइस्तगी जाहिर करने के लिए और शो के लिए और दुनियादारी के लिए वो नहीं होनी चाहिए। वकुल, और तू कह, रब्बिरहमहुमा, ये कुल को जब रे आगे आती है तो ये दोनों हैं हम मखरज से लफ्ज, इनको फिर लाम साकिन कर दिया जाता है और रे ही बोली जाती है। ये वो नून वाला कायदा तो नहीं है, यरमलून वाला, तो वो तो नून साकिन के बाद होता है ना, लेकिन लाम साकिन के बाद रे आए। अब ये हर जुबान का अपना एक कायदा होता है बाद लफ्जों को